يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله.
اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو کیا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ایک سپر طاقت اور شیطانی طاقت کو شکست دینا امام کا کارنامہ ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, ویتنامیوں نے ایسا کارنامہ امام خمینی سے پہلے انجام دیا تھا اور بہت ہی شرمناک شکست اس شیطانی طاقت کو انہوں نے چکھائی. اور اس طرح اور دوسری سرزمینوں پر بھی جزوی طور پر یہ واقعات رہے ہیں اس طرح کے, یا ایک عامر اور ایک ڈکٹیٹر اور ایک کٹپتلی شہنشاہ رضا شاہ کو سرنگون کرنا اور اس کے تخت کو سرنگون کرنا, یہ بھی امام کا تاریخ میں پہلا کارنامہ نہیں تھا, بلکہ اس سے پہلے بھی کئی شہنشاہ سرنگون ہوئے ہیں, کئی عامر اپنی سرنوشت سے دوچار ہوئے ہیں. کیونکہ عامریت کا انجام معلوم ہے, فرعونیت کا انجام معلوم ہے. کتنے فرعون ایسے ہیں جو موسیٰ کے ہاتھوں ڈوبے ہیں, ہر امت کے موسیٰ کے ہاتھوں ڈوبے ہیں. اور یہ عامریت کا اپنا ایک انجام ہے, اور ہوگا جب بھی امت بیدار ہو جائے اور موسیٰ جیسا راہبر مل جائے تو فرعون اس زمانے کا نابود ہو جاتا ہے, اور ہوتے رہے ہیں. امام خمینی نے بھی یہ کام انجام دیا. لیکن سب سے بڑا کارنامہ اور تاریخی کارنامہ امام کا, جس کو خود امام نے بارہا اپنے خطبوں میں بیان فرمایا, وہ یہ تھا کہ فراموش شدہ دین امام نے زندہ کیا ہے. وہ دین جو دب چکا تھا, وہ دین جو فراموش اور بھولا جا چکا تھا, جو دین امام نے, اس دین کو نکالا, غبار سے نکالا, خرافات سے نکالا, سکوت سے نکالا, لا تعلقی سے نکالا, بے تفاوتی سے نکالا, اور رسومات سے نکالا, بہت سارے غباروں کے نیچے چھپا ہوا اور دبا ہوا دین, اس کو نکال کر امام نے زندہ کیا. اور وحدت اس گمشدہ اور فراموش شدہ دین کا حصہ تھا. اس سے پہلے تفرقہ عبادت سمجھ کر انجام دیا جاتا تھا. جس طرح سے آج بھی آپ دیکھیں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کے, اور کئی گھرانوں کو دبتبا و برباد کر کے, کئی بچوں کو یتیم کر کے, کئی سہاگ اجاڑ کے اور جنت جا رہا ہے یہ شخص, کسی نمازی کو مار کے, کسی عزادار کو مار کے, کسی بے گناہ کو مار کر یہ جنت جا رہا ہے. یہ خوب, یہ کون سی جنت ہے؟ یہ بھوتوں کی جنت میں جا رہے ہو تم, یا اللہ کی جنت میں جا رہے ہو تم؟ اللہ کی جنت تو اگر ایک انسان بے گناہ کو مارو, وہ مومن نہ بھی ہو, انسان جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتا. من قتل الناس من قتل نفسا, جس نے ایک نفس مارا, ایک انسان مارا, کانما قتل الناس جمیعا, اس نے پوری بشریت کو مارا ہے. اور جو بشریت کا قاتل ہو وہ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتا. ایک اسلام ایک دین ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر بے گناہوں کو مارو تو جنت ملتی ہے, لیکن ایک اسلام ایسا بھی ہے کہ جس میں زندگیاں بچانے سے جنت ملتی ہے, زندگیوں کو نجات دینے سے جنت ملتی ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے وہ بھولا ہوا دین, بسرا ہوا دین, امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام گم شدہ, اسلام کھو چکا ہے, گم ہو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے, اس کو ڈھونڈو, اس کو تلاش کرو, اور پھر خود وہ دین تلاش کر کے نکال کے, اس کو کئی جگہوں سے نکالا, لائبریریوں سے نکالا, حجروں سے نکالا, مدرسوں سے نکالا, سینوں سے نکالا, ذہنوں سے نکالا, کھوپڑیوں سے نکالا, اور خطی نسخوں سے نکالا, اور پرنٹڈ نسخوں سے نکالا, اور نکال کر دین کو معاشرے کے اندر لا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس دین کا حصہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج فراموش شدہ ہیں, نہیں ہیں ہماری نظر میں. ہم چاند عبادتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ پورے دین پر ہم نے عمل کر دیا, لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں. وحدت اوجب واجبات میں سے ہے, سب سے بڑے واجبات میں سے آج وحدت ہے. اس لیے امام نے امت مسلمہ کی نجات کے لیے یہ رائے حل, بحران سے نکلنے کا رائے حل یہ بیان فرمایا. دو نسخے بہت ہی سادہ اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا گہرا تعلق ہے, اور وہ ہے بیداری اور وحدت. دو چیزیں, امت بیدار ہو, آگاہ ہو, اور دوسرا متحد ہو. بیدار ہو کر متحد نہ ہو, آپس میں لڑ پڑے, جھگڑ پڑے, تفریق ہو جائے, تقسیم ہو جائے, اس بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر متحد ہو جائے, بیدار نہ ہو, اسے معلوم نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے, ہم کس جہان میں ہیں, کس عالم میں ہیں, ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ہمارے لیے کیا سوچا گیا ہے, ہمیں خطرات کیا درپیش ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے, خوب اس صورت میں اس اتحاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بیداری نہ ہو. دو چیزیں امام نے بیان فرمائی کہ امت کے لیے بہت ضروری ہیں, ایک تو امت بیدار ہو اور دوسرا امت متحد ہو. اس لیے ان ایام کو جو تمام مسلمین کے درمیان مقدس ترین ایام اور تمام مسلمین کے درمیان احترام کے ایام ہیں، ایام میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایام وحدت اور ہفتہ وحدت ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وحدت مقصد بعثت انبیاء ہے، ہمیں مقصد بعثت انبیاء کی طرف آنا ہے، مقصد نزول قرآن کی طرف آنا ہے، مقصد دین کی طرف آنا ہے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ دین آیا کیوں تھا؟ دین کس لیے آیا تھا؟ کیا چیز سنوارنے آیا تھا دین؟ دین ہماری کس شعبے اور کس خلا کو بھرنے کے لیے آیا تھا؟ دین کا کام فقط ہمیں ثواب پہنچا کر جنت پہنچانا نہیں تھا کہ ہم لڑیں تو بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھیڑیں تو بھی جنت میں جائیں گے، ہم آپس میں متفرق ہو جائیں، منتشر ہو جائیں تو بھی جنت میں جائیں گے، یعنی ہر راستے سے ہم گھوم پھر کے جنت میں چلے جائیں گے ہم، نہ۔ جنت تو اس طرح سے اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی یو ٹرن لے کر جنت میں جا پہنچیں گے۔ جنت ایک صراط مستقیم ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے قاعدے ہیں، اس کے اپنے ضابطے ہیں، اس کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ اور پھر جنت بھی مقصد انسان نہیں ہے، مقصد خلقت انسان نہیں ہے، جنت سے کہیں زیادہ بالاتار اور جنت سے ماورا ہے خلقت انسان کا مقصد، کہیں عظیم تر ہے جنت، جنت سے ماورا ہے۔ اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک نقطہ امت کے اتحاد کے لیے یہ بیان فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر دو چیزیں آ جائیں، اگر ایک کلمہ توحید پر کارباند ہو جائے مسلمان، اور ایک توحید کلمہ اس کے اندر آ جائے، یعنی لا الہ الا اللہ کو درست پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو اپنے عمل میں لائے، لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال بھی یہی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں یہ لا سب سے مشکل ہے، یہ لا کہنا سب سے مشکل ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو خدا نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ لا الہ الا اللہ یعنی کسی سے نہ ڈرنا، سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرنا۔ آج پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا نے محاصرہ کیا ہوا ہے ایران کا اسی نیوکلیئر پاور کے سلسلے میں، اور وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، پوری دنیا نے محاصرہ کیا ہوا ہے، نام نہاد مسلم حکمران بھی اس محاصرے میں شامل ہو گئے ہیں اسی دشمنان دین کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ چھوٹا سا پریزیڈنٹ یہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ خوب، اس کے نہ ڈرنے کا راز کس چیز کے اندر ہے؟ اس کے نہ ڈرنے کا راز اسی لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے۔
سپر پاور ہے خدا،
لا الہ الا اللہ،
سپر پاور ہے خدا،
لا الہ الا اللہ،
روس ہے نہ امریکہ،
لا الہ الا اللہ،
محمد والے محمد کا چاچا،
عزیزان کلمہ توحید کا تقاضا ہے توحید کلمہ۔ اہل کلمہ توحید، قرآن نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اے نبی، وہ لوگ جو آپ کو رسول بھی نہیں مانتے، آپ کے قرآن کو آسمانی کتاب بھی نہیں مانتے، آپ کو پیغمبر بھی نہیں مانتے، معصوم بھی نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے مبعوث بھی نہیں مانتے، انہیں بھی جا کر دعوت اتحاد دو اور کہو انہیں جا کر قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، ٹھیک ہے آپ بہت ساری باتوں میں جو اسلام لے کر آیا ہے اس میں اسے قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ میں اور مسلمانوں میں، آپ میں اور اسلام میں، آپ میں اور قرآن میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ چیز مشترک یہ ہے کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، اور خدا کو ماننا یہ کم ہے، ان لا نعبد الا ایہ، ہم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو وہ قرآن جو رسول اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی، جو لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے انہیں بھی کہو کہ ہمارے درمیان بھی مشترکات موجود ہیں، کلمہ سوا موجود ہے، کلمہ سوا یعنی مشترک بات موجود ہے، اور وہ یہ کہ آپ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں۔ جب اس خدا کی توحید پہ آ جاؤ گے پھر تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا، رائے درست مل جائے گا، اور تم بہت ساری اور چیزوں میں بھی ایک ہو جاؤ گے۔ لیکن اقبال کے بقول کہ وہ قوم جس کی منفعت بھی ایک ہے، جس کی نقصان بھی ایک ہے، جس کا نبی بھی ایک ہے، جس کا حرم بھی ایک ہے، جس کا اللہ بھی ایک ہے، جس کا قرآن بھی ایک ہے، جس کا قبلہ بھی ایک ہے، جس کا کعبہ بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن وہ امت ایک نہیں ہے، وہ امت ایک نہیں ہے۔ یہ حماقت ہے و صفاحت ہے کہ اتنی زیادہ مشترکات ہونے کے باوجود امت مسلمہ کے اندر مقدار میں کم وہ موارد جن کے اندر اختلاف موجود ہے ان کو بنیاد قرار دے کر یہ تقسیم ہو جائیں، اور 90 سے 95% تک مشترکات کو پس پشت ڈال کر فراموش کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تفرقے میں مبتلا ہو جائیں۔ تفرقے کے اندر، تفرقے کے کچھ اسباب ہیں جو امت کے اندر موجود ہیں اور کچھ ایسے اسباب ہیں جو امت سے باہر موجود ہیں، اور دونوں ہی خطرناک ہیں۔ دونوں کی طرف جب انسان سوچتا ہے، ذہن جاتا ہے، تکلیف ہوتی اور دکھ پہنچتا ہے، خصوصاً وہ اسباب جو امت کے اندر موجود ہیں تفرقے کے: تنگ دلی، تعصب، برداشت کی قوت کا نہ ہونا، یہ اندرونی اسباب ہیں، سوء تفاہم، سوء فہم، ایک دوسرے کی مراد کو درست نہ سمجھنا، غلط ذہنیت سے سمجھنا، اینک سے ایک دوسرے کو، کالی اینکوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ زہر کالی اینکیں لگا کر اگر ہم نور کو بھی دیکھیں تو کالا نظر آتا ہے، کالی اینک لگا کر اگر آپ سفیدی کو بھی دیکھیں تو کالی نظر آتی ہے، کالی اینکیں لگا کر ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے آپ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ میں ایک واقعہ یہ پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، ایک عالم دین، رحمت کرے خدا ان پر، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں کچھ سال پہلے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیعہ عالم دین تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا تبلیغ کے لیے کہ گویا اس علاقے میں ایک شیعہ عالم کا پہلی دفعہ قدم پڑا تھا، کوئی دور دراز علاقہ تھا، کہا کہ وہاں لوگوں کے اندر مشہور ہوا کہ ایک شیعہ عالم دین آئے ہیں، تو پہاڑی علاقہ تھا چونکہ وہ اپنے طور طریقے سے لوگ تھے، وہ ایک شخص آیا بڑی سی ڈانگ اٹھائے ہوئے، ڈنڈا، اور اپنے خاص حلیے کے اندر، اور آ کر اس نے زور سے، جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا چارپائی پہ، ایک دو افراد اور بھی دو چند بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی موجودگی میں اس نے زور سے سب سے پوچھا کہ وہ شیعہ کہاں ہیں، تو ساتھی نے کونی ماری اس کو کہ یہ سامنے سن رہا ہے اور اس طرح سے بے ادبی سے بول رہا ہے، تو انہوں نے کونی ماری کہ یہ نہ بولے، چپ رہے کہ بعد میں ہم اسے بتائیں گے باہر، کیا اس سے صبر نہ ہوا، اس نے پھر دوبارہ مارا، اور تیسری دفعہ وہ چیخ کے پوچھا کہ بتاؤ وہ شیعہ کہاں ہے، تو انہوں نے اس کو چپ کرانے کے لیے اشارہ کر دیا سامنے، کہا یہ شیعہ ہے، تو اس نے کہا یہ تو شیعہ نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، یہ اس نے جواب دیا، یہ انہوں نے خود نقل کیا، کہا اس نے میرے سامنے یہ اس نے جواب دیا، کہا کہ یہ تو انسان ہے۔ خوب آپ توجہ کریں کہ کیا تصویر پیش کی گئی تھی، کس عینک سے دیکھا گیا تھا، کہ اس وقت اس کو وہ، حتیٰ اس نے سمجھا کہ یہ انسان بھی نہیں ہوتے، اور یہی حال ادھر بھی ہے۔ میں ایک غلطی جو ہم سب کر رہے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا اسی مجلس میں، کہ شیعہ کو جب سنی کو سمجھنا ہوتا ہے تو وہ شیعہ کی کتاب پڑھتا ہے کہ شیعہ نے سنی کا کیا تصویر پیش کی ہے، اور سنی کو بھی جب تشیعوں کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی ہیں تو وہ تشیعوں کی کتابیں نہیں پڑھتا، تشیعوں کے علماء کی طرف نہیں آتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی سنی مولانا نے تشیعوں کی کیا تصویر بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل ایک مطبوعات کے اندر ایک انڈسٹری ہے بڑی کامیاب اور دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ ہے کارٹون، کارٹون بنا کر، پہلے فقط تصویری کارٹون ہوتے تھے، ابھی متحرک کارٹون بھی بنائے جاتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ موجودہ حالات میں بعض ٹی وی چینلز نے بھی کارٹون بنانا شروع کیے۔ خوب کارٹون ہمیشہ طنزیہ ہوتا ہے، کارٹون کے اندر تھوڑی سی کمزوری یا عیب کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ بالکل ہی حولیہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو توہین رسالت کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا گیا وہ بھی ایک کارٹون بنایا گیا، خاکہ بنایا گیا، جس کے ذریعے سے ذات گرامی کی بارگاہ میں، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں توہین و گستاخی کی گئی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذاہب کے کارٹون بنا رہے ہیں، پڑھا ہوا نہیں ہے اس نے مذہب کو، سنی مذہب کو پڑھا ہوا نہیں ہے، اس نے شیعہ مذہب کو پڑھا ہوا نہیں ہے، صرف اس نفرت کی وجہ سے، تفرقے کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے بیٹھ کر ایک شخص، ایک مولوی دوسرے مذہب کا کارٹون بنا رہا ہے، اور کارٹون بنا کر اپنے پیروکاروں کو، اپنے قوم کو کہتا ہے کہ یہ ہے وہ مذہب۔ وہ جب یہ کارٹون دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تو بہت برا مذہب ہے،